حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، نو روزہ ذکر عشرہ مبشرہ و اہل بیت تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہوتا رہا اور آج اس سلسلے کی آخری محفل ہے جس میں ہم سفر کربلا اور شہادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس کے بعد سفر کربلا. ارشاد ربانی ہوا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام علی مقام، ان کے اہل و عیال، ان کے رفقا جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو جو کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ بھوک، خوف، پیاس، مالوں اور جانوں کی کمی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا پر صابر اور شاکر رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی لیے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ حیات ابدی عطا فرما دی، زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کا ذکر مبارک آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ شہداء زندہ، کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہیدوں کو ایسی عظمت والی زندگی عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں، زندہ ہے۔ پہلی آیت میں مردہ کہنے سے منع کیا اور دوسری آیت میں مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا۔ ہو سکتا کوئی سوچ سکتا، دل میں سوچ لیتا کہ مردہ ہے، زبان سے نہ کہتا لیکن دل میں سوچتا کہ یہ تو مر گئے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سوچ پر بھی پہلے لگا دیے کہ میرے یہ شہداء، میرے یہ نیک بندے ایسے زندہ ہیں کہ نہ زبان سے مردہ کہہ سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو۔ سوچ پر بھی پہرے لگا دیے، زبان پر بھی پہرے لگا، تو پتہ چلا کہ شہداء زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کافر ہے تو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہیں تو منکر ہیں حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم اس کا کیا جائے جو مر جائے، یہ تو زندہ ہے۔ بہر صورت قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شہادت کی دو قسمیں، ایک سری اور ایک جہری۔ سری کا مطلب پوشیدہ، جہری کا مطلب اعلانیہ۔ کوئی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے تو شہید ہے، سمندر میں ڈوب کے مر جائے شہید ہے، آگ میں جل جائے مر جائے تو شہید ہے، زہر کے اثر سے شہادت ہو تو شہید ہے، لیکن شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری، ایک مسلمان تلوار لے کر میدان کارزار میں اترا اور لڑتا ہوا اپنی جان دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہے، لیکن شہادت جہری۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں شہادتوں کی حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر پوری ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں شہادتیں دونوں شہزادوں میں تقسیم ہوئی۔ بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا، اور چھوٹے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری کا فائدہ۔ کل آپ سن چکے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، کیونکہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا، جس کا مطلب ہے اعلانیہ۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی تھی جب وہ بالکل کم سن تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ اس سلسلے میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین تف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی مٹی بھی لائے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہی ان کے لیٹنے یعنی شہادت کی جگہ ہے۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حاضر ہوئی اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی گود میں دے دیا، جس طرح کے بچوں کو لے کر آتے ہیں نا، تو میں لے کر آئی اور میں نے سرکار کی گود میں دے دیا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے سے محبت فرما رہے ہیں، اچانک آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تو سرکار محبت فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور اچانک مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہزادے کو قتل کر دے گی۔ پھر فرمایا انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی سرخ مٹی بھی دی ہے۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، خصائص کبریٰ اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری روایت، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے حسین کو قتل کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھی دی۔ آپ نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس سے رنج و بلا کی بو آ رہی، رنج و بلا کی بو آ رہی، پس آپ نے حسین کو اپنے سینے مبارک سے چمٹا دیا۔ پھر سرکار روئے اور فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ جو مٹی حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تھی، سرخ مٹی، کہاں کی تھی؟ کربلا کی۔ تو فرمایا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہی، سرکار نے فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھ دیا، ہر روز میں اسے دیکھتی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ جس دن یہ خون ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت دی جب وہ بالکل کمسن تھے۔ حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب ہم واپس لوٹے اور نینوا کے برابر سے گزرے، نینوا جو ہے نا یہ کربلا کا نام ہے، کہتے جب ہم اس کے پاس سے گزرے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آباز سے پکارا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ ابو عبداللہ جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یعنی یہاں تو کوئی موجود نہیں، یہ تھے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کیا وجہ ہے، یعنی انہوں نے پوچھا کہ جیسے کس کو آپ نے پکارا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے حسین فرات کے کنارے شہید ہوں گے، حسین فرات کے کنارے شہید ہوں گے، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اتنی عام تھی کہ سب جانتے تھے. حضرت ام سلمہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، دو روایتیں ان سے، اور یہ تیسری روایت حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ سب اس لیے جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں، بالکل جب وہ کمسن تھے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی، حسین کربلا میں شہید ہو. اچھا اب آپ دیکھیں، سرکار نے خبر دی نا، تو خبر تو غلط نہیں ہو سکتی. سب جانتے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی، امام حسن جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے، سب جانتے تھے، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ میری شہادت کربلا میں ہے. سب جانتے تھے نا. کیا کسی نے دعا کی کہ ایسا نہ ہو؟ ان کو پتا تھا بھوک، پیاس، خوف، یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر شہادت ہوگی. کتنی مصیبتیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے پھر شہادت ہوگی. کسی نے دعا کی مولا ایسا نہ ہو؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ ایسا نہ ہو؟ حضرت علی نے دعا کی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ حسین کے ساتھ ایسا نہ ہو؟ کسی نے دعا نہیں کی. سرکار نے خبر دے دی. ہاں ان لوگوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ مولا حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو اجر عطا فرما، حسین کو صبر اور استقامت کا پہاڑ بنا دے. ان کی دعائیں قبول ہوئیں. یہ دعا نہیں کی مولا یہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ یہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی تھے. مرضی مولا ازہما، اور جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا. جب اس نے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ ہمیں پسند. نہ ہونے کی دعا نہیں کی. یہ مصیبتیں نہ آئیں، یہ پریشانیاں نہ ہوں، یہ خوف، یہ بھوک، یہ خیموں کا لٹنا، یہ ساری مصیبتیں یہ نہ ہوں. نہیں، ایک دعا کی، مولا حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو اجر عطا فرما، حسین کو استقامت کا پہاڑ بنا دے. اور حقیقت میں ان کی دعائیں قبول ہوئی اور امام علی مقام استقامت سر کا پہاڑ بن گئے. سارے مصائب جھیل لیے لیکن قدم میں لرزش پیدا نہیں. سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ نے سنا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. 6 مہینے کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پورے عرب پر، پورے علاقے پر خلیفہ بن گئے. 60 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے وصال سے پہلے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا. کچھ لوگوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا روایت بھی آتا ہے کہ ابتدا میں ان کا خیال نہیں تھا کہ میں یزید کو بناؤں. مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے ترغیب دی، نہیں نہیں آپ اس کو بنائیں، آپ کا بیٹا ہے نہیں، آپ ان کو بنائیں. انہوں نے کہا اچھا. اور جب انہوں نے بنا دیا تو تاریخ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ میں نے امیر معاویہ کا پیر ایسی رکاب میں اٹکا دیا ہے جو قیامت تک نہیں نکل سکے گا. بہر صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیونکہ یقینی تھی، اور جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اسباب پیدا ہوئے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی جگہ نامزد کر دیا کہ میرا ولی عہد ہے, میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اور جب لوگوں کو پتا چلا, خصوصاً عبداللہ ابن عمر, انہوں نے سخت مخالفت کی, نہیں یہ غلط ہے, اس کا تقرر ہی خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف ہے, یہ تو پہلی واحد شخصی حکومت ہے, یہ تو قیصر و کسریٰ کی حکومت ہو گئی کہ باپ مر گیا تو بیٹا بن جائے, یا باپ نے مرنے سے پہلے بیٹے کو بنا دیا, اور بیٹا اس قابل ہو یا نہ ہو آپ نے بنا دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر انہوں نے بنا دیا, اور جب ان کا انتقال ہوا, یزید تخت حکومت پر, تخت خلافت پر, بلکہ تخت حکومت کہنا چاہیے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. اور وہ عرصہ پورا ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر, خلافت راشدہ ختم ہو گئی, اب حکومت. یزید کو تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی 3 لوگوں سے بڑا خطرہ تھا, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیونکہ یہ 3 ایسی شخصیتیں تھیں کہ اگر ان 3 میں سے کوئی بھی خلافت کا دعویٰ کرتا, سب اس کی بیعت کر لیتے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر دونوں صحابہ کے صاحبزادے تھے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواس رسول, جگر گوشہ بتوں, اگر وہ خلافت کا دعویٰ کر دے تو کون ہے جو بیعت نہیں کرے گا؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید سوچ رہا تھا نا کہ اگر ایسا ہوا, انہوں نے دعویٰ کر دیا تو میری حکومت ختم ہو, اس لیے اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا, ان 3 سے بیعت لو. اس نے اپنا قاصد بھیجا مدینہ منورہ, مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ, وہ نہایت شریف آدمی تھے. خط آ گیا, اس میں لکھا ہے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان 3 کو بلاؤ اور میری بیعت لو ان سے, اگر یہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ سر قلم کر دو, بس ایک ہی بات, اگر ان 3 نے بیعت کر لی تو اس کو پتا تھا کہ پھر میری حکومت مستحکم ہو جائے گی, اور ان 3 میں سے کسی نے بھی خلافت کا دعویٰ کر دیا تو میرے لیے بغاوت شروع ہو جائے گی, ظاہر ہے لوگ پھر ادھر بیعت کریں گے. یزید کا قاصد آیا ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کے پاس, انہوں نے خط پڑھا. اچھا, خط میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر پر, اور اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ جیسے میں تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہوں, ان 3 سے بیعت لو. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں دوپہر کے وقت بیٹھے گفتگو کر رہے, گورنر کا قاصد آیا, آپ کو گورنر نے بلایا ہے, آپ دونوں چلیں. عبداللہ ابن زبیر نے کوئی بہانہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا بعد میں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے. جب وہ چلا گیا تو امام علی مقام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا, کیونکہ اس وقت گورنر کسی سے ملتا نہیں, اس وقت اس نے ہمیں بلایا ہے, وجہ کیا ہے؟ میرا گمان یہ کہتا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہاں یہ بھی میرا گمان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی ہو. خیر یہ لوگ چلے گئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے, صورتحال اہل بیت کو بتائی, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اکیلے نہ جائیں, چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. ٹھیک ہے چند نوجوانوں کو ساتھ لے لیا، انہوں نے ہتھیار بھی لے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم باہر کھڑے رہنا، اندر کوئی نہ جائے، میں تنہا اندر جا کر گورنر سے ملوں گا، اگر دوران گفتگو میری آواز بلند ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تم فوراً اندر داخل ہو جانا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم خاموش باہر کھڑے رہنا، میں خود گفتگو کر کے باہر آ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے۔ اچھا، ولید نے اپنے نائب مروان کو بھی بلایا تھا، اور مروان کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اہل بیت کا سخت دشمن تھا، وہ بھی بیٹھا تھا۔ امام علی مقام اندر گئے، سلام کیا، گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی۔ امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے تعزیت کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں بلایا؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گئے، آپ اس کی بیعت کر دیں۔ فرمایا یہ کیا بات ہے، یزید بیٹھ گیا آپ اس کی بیعت کر دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت کرے، یہ تو ناممکن ہے، آپ باہر آئیے، علل اعلان لوگوں کو پکاریے، اگر سب بیعت کریں گے تو پھر ہم بھی سوچ لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تقرر ہی غلط ہوا ہے، خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف اس کا تقرر ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر فسق و فجور ہے، نمازیں ترک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کھیل تماشوں میں جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، شکار کھیلتا ہے، اور بہت ساری برائیاں اس کے اندر تھیں۔ تو یہ خلیفہ وقت یا بادشاہ وقت ہونے کا یا مسلمانوں کے کسی طرح بھی سربراہ ہونے کے لائق ہی نہیں۔ اب کو پریشان ہو یہ کیا بات، اور ادھر سے حکم یہ تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر اڑا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ باہر آ کر سب سے بیعت لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ جب آپ جانے لگے تو مروان جو تھا اس نے کہا ولید ان کو مت چھوڑ، ابھی ان سے بیعت نہیں لیتے تو ابھی سر قلم کر دے، اگر آج تو انہیں چھوڑ دیا تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا جب تک کہ ہزاروں لوگ قتل نہ ہو جائے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا تو کیا مجھے قتل کرے گا بدبخت؟ یہ کہہ کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ مروان نے کہا تو نے بڑا موقع ضائع کر دیا، اتنا اچھا موقع تھا، ابھی سر قلم کرتے تب بات ختم ہو جاتی۔ کہا نہیں، نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، سردار نوجوانان جنت ہیں، میں کیسے قتل کر دوں، یہ کیا تو بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دوں؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو انہیں چھوڑ دیا، اب ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لائے، اہل بیت سے مشورہ کیا، سب نے یہ کہا کہ اب یہاں رہنا جو ہے وہ ناممکن، برابر قاصد آتے رہیں گے اور آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، بیعت پر مجبور کرتے رہیں گے، ظاہر ہے آپ کو بیعت کرنی نہیں، کیا کریں؟ ایسا کریں کہ مکہ معظمہ ہجرت کر جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے پاس قاصد آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں ابھی چلنا ہے، آپ کو ابھی گورنر نے بلایا ہے۔ آپ نے بڑا منع کیا لیکن نہیں مانے، آپ نے اپنے بھائی کو بھیج دیا، کہا تم جاؤ جا کے گورنر سے بات کرو۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے بات کی، آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں، ابھی وہ مصروف ہیں، وہ آ جائیں گے، اپنے ان قاصدوں کو، آپ کے جو جو بھی یہ گارڈ وغیرہ ہیں ان کو بلا لیجیے، سپاہیوں کو۔ گورنر نے بلا لیا، وہ اپنے لوگوں کو لے کر رات کی تاریکی میں روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اپنے اہل بیت سے، گھر والوں سے، صحابہ سے جب مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے مکہ معظمہ چلے جائیں، مکہ جائے امن ہے، وہاں پر سچے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں پر آرام سے زندگی بسر کیجیے، یہاں پر تو یہ گورنر جو آپ کو تنگ کرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اہلِ بیت سے کہا کہ سامان وغیرہ سب تیار کر لو، پورا قافلہ تیار ہو گیا، آخر میں آپ اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غور کرو، جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں کی گلیوں میں آپ کھیلتے تھے، وہ مسجد جو آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، جس مسجد میں آپ نے اپنے نانا کو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس مسجد میں آپ نے نمازیں ادا کی، جس شہر کی گلیوں میں کھیلے پل کر جوان ہوئے، اس شہر کو چھوڑتے وقت کیا دل کی کیفیت ہے؟ انسان جس جگہ رہتا ہے جگہ سے محبت ہوتی ہے نا، جس شہر میں پیدا ہوا، جس ملک میں، جس علاقے میں، جن گلیوں میں گھوما پھرا، عرصہ دراز کے بعد بھی آئے گا تو کہے گا ہاں ہم اس گلیوں سے گزرتے تھے، ہم فلاں جگہ جاتے تھے، یہاں ہم پیدا ہوئے۔ ذرا سے تصور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی مدینہ منورہ چھوڑتے وقت۔ شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا، امام عالی مقام شام کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ شاعر لکھتا ہے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہاں رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے کو اٹھا کر گوشے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی اور بے بسی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو۔ ذرا سا تصور کریں امام عالی مقام کے قلب کی کیا کیفیت ہو جب مدینہ طیبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سلام پیش کر کے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچے، اہل بیت تیار ہیں، قافلہ تیار ہے، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ سے تھے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کوفہ جائیں، مکہ معظمہ چلے جائیں، مکہ جائے امن ہے، آرام سے رہیں، بلکہ میرا ایک مشورہ اور ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ مقام بدلتے رہیں، کسی ایک مقام پر نہ ٹھہرے، کیونکہ آپ نے بیعت نہیں کی، یزیدی سپاہی ان کے یہ جتنے بھی عمال ہیں آپ کے پیچھے لگیں گے، ایک شہر جائیں وہاں سے دوسرے شہر، وہاں سے تیسرے شہر، اور کسی شہر میں اگر لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں، آپ کی بیعت کریں، آپ اطمینان محسوس کریں، وہیں ٹھہریں۔ یہ ایک میرا مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اب آپ روانہ ہوئے، ادھر اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ امام آ رہے، خوش ہو گئے، نواسۂ رسول آ رہے، جگر گوشۂ بتول آ رہے، سردار نوجوانان جنت آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مکہ خبر پہنچی، وہ سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ منزل بمنزل سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ امام علی مقام پہنچ گئے۔ اب ان کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ جب انہوں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ مرحبا سید عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک حسین آئے ہیں۔ اے مسلمانوں مبارک حسین آئے ہیں۔ خوش ہو گئے، والہانہ استقبال کیا، دید و دل فرش راہ کیا، سچے عاشق رسول تھے، اولاد رسول آئے ہیں، جگر گوشہ بتول آئے ہیں، امام حسین آئے ہیں۔ آپ وہاں جا کر قیام پذیر ہو گئے، اطمینان کا سانس لیا۔ اہل مکہ نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ یہ خبر کوفہ پہنچ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سلیمان بن سرت، اس کے گھر سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر ایک میٹنگ کی، کہا دیکھو خبر ملی ہے کہ امام وہاں پہنچ گئے ہیں، اب اپنے خطوط اور وفود ان تک بھیجو اور ان کو یہاں بلاؤ، کسی طرح وہ یہاں مکے سے ہجرت کر کے کوفہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک خط گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ ہم آپ کے والد کے شیعہ ہیں، یعنی مددگار ہیں، آپ آ جائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ پر نثار ہیں، قربان ہیں، جہاں پسینہ گرے گا خون بہا دیں گے، اس قسم کے الفاظ مبالغہ آمیز۔ ایک خط آیا، آپ نے جواب نہیں دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا کہ 150 خطوط آئے۔ اس کے بعد وفود آنے شروع ہو، وقت کی صورت میں لوگ آ کر اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنی وفاداری، اس کا یقین دلا رہے ہیں۔ امام آپ تشریف لے آئیں، دیکھیں ہم یزید کو نہیں مانتے، وہ فاسق و فاجر ہے، آپ نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشۂ بتول ہیں، حکومت آپ کا حق ہے، لہذا آپ سنبھالیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، اور اگر آپ نہ آئیں تو ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ حسین تو آئے نہیں، مجبوراً ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ خیر بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اکابر صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ امام کوفے جائیں. ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے سب نے متفقہ طور پر کہا وہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے، کوفے والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہیں حملہ کیا گیا، برچی سے وار کیا گیا، انہوں نے بے وفائی کی ہے، اگر آپ جائیں گے خدشہ ہے کہ آپ شہید کر دیے جائیں، لہذا ہماری یہ متفقہ رائے ہے کہ آپ نہ جائیں. اس روایت کو صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے امام کو روکا کہ آپ نہ جائیں، لیکن بہرحال جو چیز یقینی تھی اس کے اسباب تو پیدا ہونے تھے، سب کے سب روکتے رہے، لیکن امام نے فرمایا کہ بھائی یہ وفود آ رہے ہیں، یہ خطوط آ رہے ہیں، کہا یہ سب زبانی کلامی ہے، جب آپ پہنچ جائیں گے نا یہ سب آپ کہاں ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ سب یزید کے ساتھ حکومت وقت کے ساتھ مل جائیں گے. پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جو خطوط آئے ہیں، جو وفود آئے ہیں جس میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، تو ہماری ایک بات آپ مان لیں کہ جانے سے پہلے اپنا کوئی سفیر بنا کر آپ بھیج دیں، وہ وہاں جائیں، حالات کا خود جائزہ لے اور آپ کی طرف سے بیعت لے، آپ کی طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے. جب وہاں دیکھے کہ کافی لوگوں نے بیعت کر لی، حالات سازگار ہیں، پھر آپ تشریف لے جائیے. تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ تم کوفے جاؤ اور جو یہ لوگ خطوط بھیج رہے ہیں اور وفود کی صورت میں آ رہے ہیں، میری بیعت ان سے لو اور حالات دیکھ لو، اگر حالات بہتر ہیں تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو کمسن بچے محمد اور ابراہیم، جو بہت چھوٹے تھے، کمسن تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر کوفے روانہ ہو گئے. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے بڑی پذیرائی کی، بڑی مہمان نوازی کی، امام عالی مقام کے سفیر آئے ہیں، یہ بھی اولاد رسول ہیں، امام کے بھائی ہیں، بڑی پذیرائی کی، جگہ جگہ دعوت ہوئی. اور جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، ایک نے بیعت کی، دوسرے نے، تیسرے نے، 1000 2000 یہاں تک کہ 18000 آدمیوں نے بیعت کر لی. اب آپ اندازہ کریں 18000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور کس طرح کا انہوں نے سلوک کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر. امام نے خط بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ جا کر اہل کوفہ کو سنا دینا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے سفیر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ میری بیعت ہو. تو یہ خط ان کو سناتے تھے، سب کے سب جمع ہو. ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، ہزاروں یہاں تک کہ 18000. اب امام مسلم نے دیکھا کہ حالات تو صحیح ہیں، 18,000 میں بیعت کر لی. موافق جب فضائیں کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی. لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو. حالات صحیح ہے نا؟ لکھ دیا فوراً خط، امام آپ تشریف لے آئیے. 18,000 نے بیعت کر لی، جگہ جگہ محفل ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، اور لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں. واقعی انہوں نے جو خطوط لکھے تھے، جو وہ خود بھیجے تھے، یہ صحیح ہے. اس لیے کہ ابھی تو خالی میں آیا ہوں تو 18,000 نے بیعت کر لی، ہر جگہ جو ہے شہرت ہو رہی ہے، امام کے سفیر آ گئے. جب آپ آ جائیں گے تب کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہری پوزیشن تو یہی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا، ان تک پہنچا، آپ نے چلنے کی تیاری کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی جو اکابر صحابہ تھے اور دیگر اہل بیت تھے، وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ امام کوفہ جائے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، مسلم کا خط آ گیا ہے، 18,000 نے بیعت کر لی، یہ ساری چیزیں ہو گئی، لہذا اب مجھے جانا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی، قافلہ تیار ہو گیا. ادھر کیا ہوا؟ یزید کو یہ اطلاع مل گئی کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے، 18,000 نے بیعت کر دی، انہوں نے خط لکھ دیا اور اب امام بھی آنے والے ہیں. جاسوسوں نے اطلاع دی. اس نے دیکھا یہ تو میری حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا، 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، ابھی مسلم کے ہاتھ پر جب حسین جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اقدامات شروع کر دی. اس نے کیا کیا؟ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے، ان کو معذور کر دیا، اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اسے خط لکھا. بڑا سخت آدمی تھا اور بڑا سنگدل، آپ اسے کہیں یا جو بھی کہیں، بڑا ظلم کرنے والا، اس کو خط لکھا. اچھا، خط نعمان بن بشیر کو نہیں لکھا، خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو صورتحال بتائی اور کہا کسی طرح جلد سے جلد تم کوفہ پہنچو اور اس کو بتاؤ کہ میں نے نعمان بن بشیر کو معذور کر دیا اور تمہیں بنا دیا کوفے کا گورنر، اور وہ خط لے کر چلے گئے. یہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی تھا. اس نے کیا کیا؟ اندازہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی عقیدت امام عالی مقام سے کیا ہے، اس نے سیاہ امامہ باندھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر سیاہ امامہ باندھا، حجازی لباس پہنا، اور وہ راستہ جو مدینہ طیبہ سے کوفے کی جانب آتا تھا، اس راستے کو اس نے اختیار کیا. حالانکہ دوسرا راستہ بھی تھا، لیکن یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں میں امام کی عقیدت محبت کیا ہے. اور اسی طرح ایک قافلے کی صورت بنا کر کوفے میں داخل ہوا، اور رات کے وقت داخل ہوا. ظاہر اندھیرا تھا، یہ لائٹوں کا تو دور تھا نہیں کہ لائٹیں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. اندھیرے میں جب اہل کوفہ نے قافلہ دیکھا، وہ سمجھے کہ امام عالی مقام آ گئے. سب نے کہا مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اہلن وسہلن مرحبا، اور جو کچھ ان کو کہنا تھا استقبال کیا. یہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا. اگر بولتا تو سمجھ جاتے کہ یہ تو امام نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے. کرتے کرتے لوگوں کا ایک جلوس بن گئے اس کے ساتھ. یہ چلتا رہا چلتا رہا خاموش، اور سیدھا پہنچا دار الامارت گورنر ہاؤس. جیسے یہ وہاں پہنچا تو نعمان بن بشیر جو تھے نا، وہ دار الامارت کے اوپر چڑھ گئے. ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، اور حالات سب جانتے تھے. उन्होंने ऊपर चढ़ के कहा, इमाम आप यहां पर ना आए, यजीद की हुकूमत है, मुझे उसके फरमान पे अमल करना पड़ेगा। वहां से हुक्म आ गया कि आपको पकड़ कर दूं या आपको कत्ल करूं, मैं आपके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता, कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊं, इस किस्म की बातें की। तब ये बोला, इसने कहा ओ बदबख्त दरवाजा खोल। अब वो हैरान हुए कि अरे ये तो इब्ने ज़ियाद है। उन्होंने नीचे उतरे, दरवाजा खोल दिया, लोगों ने भी देखा कि ये तो हम तो इमाम समझ रहे थे, ये तो इब्ने ज़ियाद। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, सब के सब मुंतशिर हो गए। ये अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होते अपनी तकर्री का जो खत था, तकर्र नामा जो भी कहें, वो उनको दिखा दिया, तुम्हें माजूर कर दिया गया, तुम फलां घर चले जाओ, जाके बैठ जाओ खामोश, अब मेरी हुकूमत है, मैं यहां का कूफे का गवर्नर हूं, यजीद ने मुझे बनाया। खामोश होकर बेचारे अपना सामान लेकर चले गए। और इब्ने ज़ियाद ने सुबह उठते ही पहला काम जो किया, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि ये सब के सब जो है इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे हैं, पहला काम उसने ये किया, कहा जितने भी ये रुआसा उमरा हैं कूफे के, इनको बुलाओ, कबीलों के सरदार और कोई किसी ओहदे पर है, इन सबको बुलाकर जमा करो, कहना गवर्नर मिलना चाहता है। वो सारे के सारे जमा हो गए। इसने उनको जमा करके अपना तकर्रुर नामा दिखाया, देखो अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मेरा तकर्रुर यहां किया है और नुमान बिन बशीर को माजूर कर दिया, मैं हूं, मैं उसका सफीर हूं, उम्मत वक्त की तरफ से मैं गवर्नर हूं। तुम जानते हो कि यजीद के पास कितनी कसीर फौज है और तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, मुझे पता चल गया है कि उनके सफीर मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला ने यहां पहुंच गए, 18,000 ने बैत कर ली, खबरदार अगर किसी ने मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया तो यजीद की फौजें वहां से रवाना हो चुकी हैं, अनकरीब यहां पहुंचेंगी, तुम्हारे बच्चों को नेजों पर उछाल दिया जाएगा, तुम्हारी औरतों को लौंडी बना लिया जाएगा और तुम्हारा मालो असबाब सब लूट लिया जाएगा और तुम सब के सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस किस्म की धमकियां उसने दी। वो मोहब्बत करने वाले, वो पसीने की जगह खून बहाने वाले, वो वफादारी का दावा करने वाले यकसर बदल गए, सब ने मुंह फेर, सब गायब हो गए। उसने कहा बस मैंने कह दिया है कल से कोई मुस्लिम का साथ ना दे, सब चले गए छोड़। इमाम मुस्लिम हैरान, ये एक ही दिन में क्या हो गया, ये सारी मोहब्बत काफूर हो गई, जहां जाते हैं दरवाजा बंद, जिस मुहिब के पास जाते हैं दरवाजा बंद, जो मोहब्बत के दावा करने वाले और पसीने की जगह खून बहाने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले सब दरवाजे बंद करके बैठे, हमें तो अपनी जान प्यार, हमारे साथ ये होगा वो होगा। बाहर सूरत हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हानी बिन उरवा के हां मुंतकिल हो गए। हानी बिन उरवा मुहिब अहले बैत थे और हजरत मुस्लिम बिन अकील, इमाम हुसैन, दीगर अहले बैत अथार से बड़ी मोहब्बत अकीदत रखते थे, आशिक रसूल, वहां आप मुंतकिल हुए। अब इसको तलाश हुई कि इमाम मुस्लिम कहां है, सब जगह इसने अपने सफीर भेजे और अपने वजीर भेजे, जो जो भी इसके मातहत थे सबको भेजा के पूरे कूफे में देखो तलाशी लो, कहीं पता नहीं चला। इसका गुमान नहीं था कि हानी बिन उरवा जो हैं ये उनको छुपा सकते हैं, और इसका उनसे ताल्लुक भी था, वो अक्सर जाते थे इससे मिलके फिर वापस आ जाते, लेकिन कभी जिक्र नहीं आया कि इमाम मुस्लिम कहां पर है। इसने फिर एक चालाकी की, इसका गुलाम था जिसका नाम था माकल, इसने उसको 3,000 दिरहम दिए और कहा जाकर किसी मस्जिद में बैठ जाओ, ऐसे लोगों का पता मस्जिद से चलेगा, वहां जाकर बैठ जाओ, पांचों नमाजों में शरीक रहो, जो आदमी ज्यादा देर मस्जिद में बैठा नजर आए उसी से पूछ लेना और उससे ये कहना कि मैं अहले बैत का मुहिब हूं, मुझे पता चला है कि अहले बैत के कोई फर्द यहां पर आए हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, उनकी खिदमत करना चाहता हूं। ये सारी चालाकी इब्ने ज़ियाद ने बताई, 3,000 दिरहम अपने गुलाम माकल को दिए اور اس کے بعد اس کو بھیج دیا۔ وہ کوفے کی مسجد میں جاتا، فجر کے بعد سے عشاء تک وہیں بیٹھا رہتا، ایک ایک کو دیکھتا، غور کرتا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا نام تھا مسلم بن اوسجا، جو ہانی بن عروا کے دوست تھے اور انہوں نے بھی امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی تھی، غور سے دیکھتا رہا۔ ایک دن ان کے پاس گیا، کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں غلام ہوں، مجھے پتہ چلا ہے اہل بیت کے ایک فرد یہاں پر آئے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں بھی چاہتا ہوں بیعت کر لوں، میرے پاس کچھ رقم بھی ہے، یہ بھی ان کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن اوسجا سیدھے سادے آدمی تھے، اس کی باتوں میں آتا، پہلے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، جب اس نے اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کیا اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس سے کہا اچھا ایک بات تو میں بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، تمہیں پتا ہے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے اپنے سپاہی دوڑا دیے، اپنے کارندے دوڑا دیے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، تم نہ بتانا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں۔ ان کے ساتھ ہانی بن عروا کے گھر چلے، وہاں جا کر اس نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ 3000 درہم امام مسلم کو پیش کیے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ درہم اپنے ایک ساتھی کو دے دیے، کہا اس سے ہتھیار خرید لو، کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہتھیار خرید لیے گئے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ روزانہ سب سے پہلے ہانی بن عروہ کے گھر چلا جاتا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتا، وہاں بیٹھتا، سارے دن کی کاروائی سنتا اور ابن زیاد کو جا کر بتا دیا، جاسوس تھا، ابن زیاد کو خبریں ملتی رہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، فلاں ہوا، یہ ہوا۔ ایک دن اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا، وہ چلے گئے، کہا تمہارے گھر میں حکومت وقت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہتھیار خریدے جا رہے ہیں؟ ان کا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، امیر المومنین یزید کے خلاف تم محاذ بنا رہے ہیں؟ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، غلام کو بلایا، وہ غلام آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو، بس غلام کو دیکھنا تھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ظاہر وہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت جو اتنی عقیدت کا اظہار کرنے والا، صبح سے شام تک امام مسلم کی خدمت میں رہنے والا، اب ظاہر انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ بس ہانی بن عروہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں میں نے اپنے گھر میں مسلم کو پناہ دی، کیوں دی ہے تم نے، جب حکومت وقت کا یہ آرڈر ہے، جب میں نے یہ کہا ہے، کہاں ارے اولاد رسول کو میں تنہا چھوڑ دیتا، سب نے دروازے بند کر لیے، میں نے ان کو پناہ دی تاکہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر ڈنڈا ان کے چہرے پر مارا، ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، سارا جسم جو تھا اور لباس خون سے تربتر، اور دوبارہ وہ مارتا ہی رہا یہاں تک کہ چہرہ زخمی ہو گیا۔ ایک سپاہی برابر کھڑا تھا، آپ نے اس کی تلوار لینا چاہی، اس نے تلوار جھٹکے سے چھڑا لی۔ ابن زیاد نے کہا اچھا اس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، اب اس کا خون بھی ہم پر مباح ہو گیا ہے، جاؤ اس کا سر قلم کرو۔ اس طرح ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ تفصیل اس میں کافی ہے لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ امام مسلم کو پتہ چلا آپ کے ساتھ 30,000 اور ایک روایت میں یہ تھا کہ 40,000 جمع ہو گئے، آپ نے جب لوگوں کو پکارا نا تو نکل کر آ گئے، محاصرہ کر لیا دارالعمارت کا۔ ابن زیاد نے دیکھا، اس نے اوپر چڑھ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے یزید کی فوجیں روانہ ہو گئی ہیں، ہم نے تم سے کیا کہا تھا، ان قریب وہ پہنچیں گے اور تم سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ وہ پھر ایک ایک کر کے جانا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل پھر اکیلے رہے۔ اب جب آپ وہاں سے نکلے، رات کا وقت ہو گیا، سب کے دروازے بند ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے آگے بیٹھی ہے، اس سے پوچھا مائی مجھے پانی چاہیے، مسافر ہوں، وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اس نے لا کر پانی دیا، پانی پیا اور پھر بیٹھے رہے۔ اس نے کہا پانی پی لیا تو جاؤ اپنے گھر جاؤ، کوئی جواب نہیں دی۔ پھر اس نے کہا، جب تیسری مرتبہ کہا کہ بھائی تمہارا یہاں رات کے وقت بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تم نے پانی مانگا میں نے پانی دے دیا پی لیا، جاؤ اپنے گھر۔ کہا میرا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں. تب اس نے یہ سنا تو حیران رہ گئی اور اہل بیت سے محبت کرنے والی کی آپ کو گھر میں بلایا, کہا آج سب نے مجھے چھوڑ دیا, سارے دروازے بند ہو گئے. اس نے بلایا, آپ کو بٹھایا, کھانا آپ کے سامنے رکھا لیکن آپ نے نہیں کھایا. وہ اپنے جوان بیٹے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھے تھے. جب وہ رات میں آیا اس نے اس کو بتایا نہیں. وہ دشمن اہل بیت تھا اور بار بار ماں کو ایک کمرے میں آتے جاتے ہوئے دیکھا, پوچھا. ماں کے چہرے کی رنگت کبھی خوشی کبھی غمی, کبھی وہ روتی تھی کبھی مسکراتی تھی. روتی اس لیے تھی, ڈرتی تھی کہ ابن زیاد کے سپاہی آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا میری بھی شامت آئے گی, ان کو بھی لے جائیں گے. اور خوش اس لیے ہوتی تھی کہ اولاد رسول کی خدمت کا موقع ملا. قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی ماں سے پوچھا وجہ کیا ہے, صحیح صحیح بات مجھے بتا دے. اس نے اس کو اپنا رازداں بنا کر کہ جیسے یہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو دشمن ہے, بتا دیا. وہ خوش ہوا, اس نے صبح اٹھ کر ابن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا, امام مسلم اپنی تلوار لے کر نکلے, آپ نے مقابلہ کیا. ایک بدبخت نے آپ کے چہرے پر وار کیا, دونوں دانت ہل گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, خون نیچے بہنے لگا. اور سپاہی آئے, دو تین کو واصل جہنم کر دیا. علی شیر خدا کا خون آپ کے رگوں میں تھا, اولاد رسول تھے, لڑتے رہے, کئی کو واصل جہنم کیا. لیکن ابن زیاد نے اور فوجی بھیجے, ایک نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, ان سے ایسے نہیں لڑو. ارے یہ علی کا پسر ہے, یہ شیر کا بچہ ہے, شیر ہے, یہ نہ جانے کتنوں کو اور مار دے گا. میں چلاکی کرتا ہوں, ترکیب کرتا ہوں. وہ آپ کے پاس کیا, سب کو روک دیا, ٹھہر جاؤ, سب سپاہیوں کو پیچھے کر دیا. ایک روایت میں آیا کہ اس نے ایک چلاکی یہ کی کہ زمین میں گڑا کھودا, اس پر تھوڑی سی لکڑیاں رکھی اور اس پر پتے ڈال دیے اور مٹی سی ڈال دی, پتہ نہ چلے کہ یہاں گڑا ہے. اس کے بعد سپاہیوں نے کہا آپ آگے بڑھو اور اس کے بعد ان کو پھر پیچھے ہٹنا, آہستہ آہستہ ان کو آگے لے کر آؤ. وہ سپاہی آگے بڑھے, آپ نے تلوار سے وار کیا, لڑتے رہے, وہ سپاہی پیچھے ہٹتے رہے, اب آگے بڑھتے رہے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں گڑا ہے, اسی گڑے میں آپ گرے. جیسے ہی گرے ان سب نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور تلوار آپ سے چھین لی. جب تلوار چھین لی, فرمایا یہ پہلا دھوکا ہے میرے ساتھ جو ہوا. ایک نے کہا نہیں نہیں, ہم نے آپ کو امان دی ہے, ابن زیاد کچھ نہیں کہے گا, صرف آپ کو اس کے پاس چلنا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں تم کیا امان دو گے, امان تو صرف اللہ ہی کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی امان نہیں. خیر اسی زخمی حالت میں آپ کو لے جایا گیا, دارالعمارت کے قریب پہنچے, دروازے پر دیکھا دو کھڑے پانی کے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک غلام تھا اس سے کہا مجھے پانی دے دو, میں پیاسا ہوں, بھوکا ہوں. اس نے ایک پیالہ بھر کے دیا, جیسے ہی منہ کے قریب کیا تو منہ سے جو خون نکل رہا تھا پانی میں گرا اور رنگین ہو گیا. آپ نے وہ پھینک دیا, اس نے دوبارہ پیالہ بھر کے دیا. جب منہ سے لگانے لگے تو جو دانت ہل رہے تھے وہ اسی میں گر گئے, وہ بھی خراب ہو گیا. فرمایا اب ہمارے نصیب میں دنیا کا پانی نہیں ہے, اب حوض کوثر کے جام پیے. اس کے بعد آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا تم حکومت وقت کے خلاف تم نے خروج کیا ہے, تم نے مہاد بنایا ہے, 18,000 کی بیعت کی ہے امیر المومنین یزید کے خلاف, اور حسین کو تم بلانا چاہ رہے ہو. میں یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں, جاؤ اس کا سر قلم کر دو. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے شہادت میرا مقدر ہے اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک جو شرطیں ہیں اگر وہ مان لو. کیا شرطیں ہیں؟ کا شرط یہ ہے کہ میں نے 500 درہم کسی سے قرض لیے تھے, میرا یہ گھوڑا یہ تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دیں. دوسری بات یہ کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو میرا جسم جو ہے کسی مناسب جگہ دفن کر دیں. اور تیسری شرط یہ ہے کسی طرح حسین کو خبر کر دو کہ کوفے نہ آئے, کیونکہ میں ان کو خط لکھ چکا ہوں کہ حالات سازگار ہیں آپ آ جائیں, ان کو خبر کر دو کوفے نہ آئے. ابن زیاد نے سنا, کہا اس کا قرض ادا کرنے والے ہم کون ہیں, کوئی ضرورت نہیں قرض ادا کرنے کی, اور اس کا جسم ہم دفن کریں, نہیں اس کا سر تن سے جدا کریں گے اور جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا تاکہ کوفے والے دیکھیں کہ جو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوگا، اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ایک ہو جائیں گے۔ اور حسین کو خبر کریں کہ نہ آئیں، ہم تو ان کو بلانا چاہتے ہیں، اور جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، اس کو لے جاؤ دارالعمارت کی چھت پر، وہاں سے اس کا سر تن سے جدا کرو اور اس کے جسم کو اس طرح پھینکو کہ جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ قاتل بدبخت آپ کو لے کر دارالعمارت کی چھت پر چڑھا، جب آپ نے نیچے دیکھا سارے کوفے والے موجود تھے، آپ نے فرمایا بدبختوں تم نے ہی تو ہمیں بلایا تھا، تم ہی نے تو محبت کے دعوے کیے تھے، تم ہی نے 18,000 کی تعداد میں میرے ہاتھ پر حسین بن علی کی بیعت کی، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب خاموش رہے، تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ قاتل سے کہا مجھے صرف اتنا وقت دے کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی بھی مہلت نہ دی۔ پھر آپ نے دعا کی، الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ان لوگوں نے جو کچھ تیرے نبی کی آل کے ساتھ کیا مولا تو خود بدلہ لینے والا ہے، تو خود انتقام لینے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ادھر 2 کمسن بچوں کا فکر کہ وہ کہاں ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اور سب سے بڑھ کر فکر امام علی مقام کا کہ میں نے خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، حالات ساتھ کر رہے ہیں، جب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو قاتل نے کہا حکومت وقت کے خلاف تم بات کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو اور اب روتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں اس سے نہیں رو رہا۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام میں قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آنے اطہر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آنے اطہر پر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا سر قلم کیا جا رہا ہے، ارے اس لیے رو رہا ہوں میں نے حسین کو لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، میں دنیا سے چلا ہوں اور وہ کعبے سے چلنے والے، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور وہ کعبے سے چلنے والے ہیں، وہ منظر میں سوچ رہا ہوں میری وجہ سے آل حیدر پر جو مصیبت اور جو پریشانی آئے گی، میں نے خط لکھ کر بلایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اتنا ہی کہا کہ وہ ظالم آگے بڑھا، ایک ہی وار کیا آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور جسم مبارک کو دارالعمارت سے پھینک دیا، مبارک جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آپ دیکھیں، اور ابن زیاد نے کہا دیکھو جو لوگ حکومت وقت کے خلاف بات کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو فکر ہوئی کہ مسلم کے 2 بچے بھی تھے، کہا ان کو بھی تلاش کرو کہاں پر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک محب اہل بیت نے جن کا نام تھا قاضی شرح، انہوں نے اپنے گھر میں ان دونوں بچوں کو رکھا ہوا تھا، جب امام مسلم کی شہادت کی خبر پھیلی اور پتہ چلا کہ ان کے جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، دونوں بچوں کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرے اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بچوں نے کہا چچا جانا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، ہمارے والد مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ جیسے ہی بچوں نے کہا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا باقی تم یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دونوں معصوم بچے آپس میں لپٹ کر رونے لگے۔ اب مسئلہ تھا کہ ان کو کہاں بھیجا جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے جس کا نام تھا اسد، اس کو بھیجا کہ کسی طرح ان کو خاموشی کے ساتھ جو قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے اس میں بھیج دو۔ وہ لے کر آیا، رات کی تاریکی میں ڈرتا ہوا چھپتا ہوا، اور جب وہاں پر پہنچا قافلہ روانہ ہو چکا۔ قضا و قدر کے احکام نازل ہو چکے تھے، بچوں کی شہادت مقدر تھی۔ اس نے کہا رہے یہ تو بڑا مسئلہ ہوا، قافلہ تو جا چکا، اب کیا کریں؟ بچوں سے کہا تم ایسا کرو اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، صبح ہی صبح الگ صبح جب سورج نمودار ہوتا ہے اس وقت ایک قافلہ جاتا ہے روزانہ، تم اس قافلے میں شامل ہو جانا، صرف اتنا کہنا کہ ہمیں مدینہ طیبہ جانا ہے، وہ قافلہ وہیں جاتا ہے، بس وہاں پہنچو گے تو وہاں تو ظاہر ہے سب موجود ہیں، وہ تمہیں دیکھ لیں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، بچے انتظار کرتے رہے، ڈرتے بھی رہے کہ ابن زیاد کے سپاہی نہ آ جائیں۔ اتنے میں ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی، دیکھا دو خوبصورت پھول جیسے بچے بیٹھے ہیں، اس کو پیار آیا، ان بچوں کو اٹھایا، پوچھا کیا ہوا، تم کون ہو، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ کا نام سنا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے تو ڈرے کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہی جا کے خبر کر دے، جب اس نے کہا نہیں رو نہیں مجھے بتاؤ، کہا ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، تب وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میری جو مالکہ ہے جس کی میں ملازمہ ہوں وہ محبہ اہل بیت ہے، میں ان کے پاس تمہیں لے چلتی ہوں۔ لے گئی، وہاں جا کے ان کو بتایا، وہ عورت بھی بڑی خوش ہوئی اور اس نے دونوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، کھانا ان کے سامنے رکھا اور دونوں کو ایک کمرے میں سلا دیا۔ چلتے چلتے تھک گئے تھے، ساری رات سفر بھی کیا تھا، رات کو جاگتے بھی رہے تھے، جیسے ہی لیٹے تو سو گئے، لیکن اس کا خاوند بدبخت حارث جو اہل بیت کا دشمن تھا، ادھر ابن زیاد نے خبر دوڑا دی کہ جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، چھوڑا گھوڑا اور یہ ساری چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا اس نے انعام رکھا۔ گھوڑے کی بڑی قیمت، ایک گھوڑا کسی کو مل جائے تو بڑی بات، ایک گھوڑا دیا جائے گا، ایک جوڑا دیا جائے گا، اتنا انعام دیا جائے گا، بہت سے لالچی گھومتے رہے دوڑتے رہے۔ یہ بدبخت بھی گھوڑا لے کر چاروں طرف کوفے میں گھوم رہا ہے، کہیں بچوں کی تلا مل جائے۔ شام کو تھک ہار کر آیا، بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا ہی رہا تھا کہ ادھر ایک بچہ جو تھا چیخ مار کے اٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میں نے والد محترم مسلم بن عقیل کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور فرما رہے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی اب تو ایسا لگتا ہے کہ وقت شہادت قریب ہے۔ بچے کی چیخ کی آواز اس حارث نے بدبخت نے سنی، کہا کون ہے یہ؟ وہ ڈر گئی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اتنا دے دے گا۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ وہ چراغ لے کر گیا، دیکھا کہ دو بچے آپس میں لپٹ کر رو رہے تھے۔ کون ہو تم؟ بچے تو سمجھے کہ ہم اہل بیت کے محب کے گھر میں ہیں، انہوں نے کہہ دیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا واہ واہ، دولت میرے گھر میں موجود ہے اور میں سارا دن مارا مارا پھرتا رہا۔ عورت نے اس کی بڑی منت ہے کہ اس نے کہا نہیں، میں تو ان کو قتل کروں گا اور ان کے سر ابن زیاد کے پاس میں پیش کروں گا۔ رات اس نے بڑی مشکل سے گزاری اور صبح ہوئی، دونوں بچوں کو پکڑا اور تلوار ہاتھ میں لی لے کے چلا۔ بی بی آگے آئی، اسے قتل کر دیا، غلام آیا اسے قتل کر دیا، اور ایک اور اس کا بیٹا آیا اسے بھی قتل کر دیا۔ لالچ، ہر، حوث، انعام، یہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اور اس کے بعد وہ بچوں کو لے کر چلا۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار، بن باپ کے بچے ہیں ظالم نہ انہیں مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، بدبخت کیا کرنا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں۔ اس نے ایک نہ سنی، اور جو سامنے آیا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا، بس لالچ، حرص، دولت، گھوڑا، جوڑا، انعام، یہ سب اس کے سامنے تھا۔ سب کو ختم کر دیا اور ان دونوں کو لے کر نہر کے کنارے پہنچا۔ ایک بھائی نے کہا پہلے مجھے مار، دوسرے نے کہا پہلے مجھے مار، میں اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھنا چاہتا، کہا تم دونوں کو ختم کروں گا اور سر لے کر میں ابن زیاد کے پاس جاؤں گا۔ جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے کی یہ دونوں نے گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں ہم بے قصو لاچار، مظلوم ہیں حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ بدبخت نے ایک کو پکڑا، سر تن سے جدا کیا، اس کا جسم نہر میں پھینک دیا اور سر لے کر رکھ دیا، دوسرے کو اسی طرح قتل کیا، اس کا جسم بھی پھینک دیا اور سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا دیکھ میں کیا دولت لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کون سی دولت؟ دونوں سر اس نے جا کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کون ہے یہ؟ ارے اتنے خوبصورت بچے، ان کے رخساروں کی تو لالی بھی ابھی نہیں، اتنے معصوم ہیں، ان کے دیکھ کر تو رحم آتا ہے، بدبخت تو نے ختم کر دیا۔ کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچے۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو امیر المومنین یزید کو لکھا ہے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، اگر یزید نے یہ کہہ دیا کہ زندہ بھیجو تب میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے کیوں ان کو قتل کیا؟ زندہ لے کر آتا۔ اب تیرا علاج یہی ہے کہ تیرا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے، لے جاؤ اس کو دارالامانت پر اور اس کا سر تن سے جدا کر دو اور اس کا جسم پھینک۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ لالچ میں گیا تھا، خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ادھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے مقام حاجر پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ کہاں کا ارادہ؟ کوفے کا، کوفے نہ جائے۔ کہا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہا اگر آپ مجھ سے صحیح حالات پوچھتے ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اچھا، وہ چلے گئے۔ آپ پھر سفر کرتے رہے، مقام صفا پر پہنچے، ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، اس سے حالات پوچھے، اسی طرح آگے بڑھے، پھر ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کوفے کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کوفے سے ہی آ رہے ہیں، دو آدمی تھے، تم صحیح بتاؤ گے؟ کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، مسلم کے دونوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین حیران، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ہمیں خبر ملی کہ 18,000 نے بیعت کر لی اور حالات ساتھ گا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے، ہم نے سامان سفر باندھ دیا، ہم یہاں تک پہنچ گئے آدھے راستے پر، اب تم کہہ رہے ہو کوفے کے حالات صحیح نہیں، یہ کیسے ہوا؟ جس دم یہ سنا شاہ نے مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی، فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا، منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا۔ ابھی تو ہم منزل پر بھی نہیں پہنچے تھے، بس اس مقام کا نام بطن عقبہ، وہیں آپ نے خیمہ ڈال دیا اور اپنے رفقاء کے سامنے ایک تقریر کی۔ یہ پہلی تقریر تھی امام عالی مقام کی اپنے رفقاء کے ساتھ۔ فرمایا سنو، تم لوگ جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ آئے تھے، اب معاملہ پلٹ گیا، اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ مسلم کے خط پر ہم روانہ ہوئے تھے کہ 18,000 نے بیعت کر لی، حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں، تم سب بھی میرے ساتھ تھے، لیکن اب تم نے سن لیا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ لہذا اب میری طرف سے تم سب کے لیے اجازت ہے، جو جانا چاہے واپس چلا جائے۔ ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، ہم تو ویسے آئے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب جو کچھ ہوگا تمہیں پتا ہے، میری طرف سے کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو واپس جانا چاہے چلا جائے۔ آپ نے یہ بات رات کے وقت کہی اور کہا ہو سکتا ہے کہ دن میں کسی کو شرم آئے، رات کی تاریکی میں نکل جائے۔ جب صبح ہوئی، امام نے دیکھا کہ ایک فرد بھی نہیں گیا تھا، سب کے سب موجود۔ انہوں نے کہا امام اس مشکل میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس مصیبت میں چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم چلے گئے تو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر آپ سفر کرتے ہوئے اور آگے بڑھے، ایک مقام پر جا کر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو حر بن ریاحی 1,000 مسلح سواروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے ایک خادم کو خط دے کر اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا، اتفاق سے وہ خط پکڑا گیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا، اس میں آپ نے جو کچھ لکھا تھا اس نے پڑھ لیا اور امام کے اس قاصد کو بے دردی کے ساتھ شہید کروایا اور کہا اس کے جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھماؤ اور اس کے سر کو پھینک دو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ حکومت وقت کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا۔ اس طرح امام کا یہ جانثار غلام، آپ کا قاصد، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ حر بن ریاحی 1,000 مسلح سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور ایک روایت میں آیا کہ امام سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ امام مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتار ہوں یا کوئی تکلیف ہو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ رات کو روانہ ہو جائیں، میں جا کر کہہ دوں گا کہ مجھے امام ملے نہیں اور وہ چلے گئے کہیں۔ تو ایک روایت، صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سواریوں پر سوار ہو جاؤ، رات کو سفر کرتے رہے، صبح ہوئی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے۔ اس نے کہا امام آپ گئے نہیں؟ کہاں گئے تو تھے لیکن جا نہیں سکے۔ اسی طرح 3 دن ہوا اور جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے پوچھا جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ گزرنے والے نے کہا اس کا نام ہے کربلا۔ جو ہی لفظ کربلا سنا، امام علی مقام نے فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسین کی شہادت کا کربلا ہے، اگر واقعی یہ کربلا ہے اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، ارے یہیں پر رہنا ہے، اسی کو بسانا ہے، اپنے خون سے اسی کو تو سجانا ہے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ تو مدینے والے کربلا پہنچ چکے تھے، مدینے والے کربلا پہنچ چکے تھے۔ حر بن ریاحی وہاں سے روانہ ہو گیا، بات چیت ہوئی، کئی دفعہ گفتگو ہوئی، طوالت کے خوف سے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات آپ وہاں خیمہ دن ہوئے، کہاں پر؟ کربلا۔ عمر بن سعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران، ان کا ذکر آپ عشر مبشرہ میں سن چکے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا تھا عمر بن سعد. ایران میں ایک علاقہ تھا رے، جو آج تہران کے نام سے وہ شہر ہے. اس علاقے کی گورنری یا حکومت جو بھی آپ کہیں وہ اس کو مل رہی تھی عمر بن سعد. یزید کی طرف سے یہ پروانہ جاری ہو گیا تھا کہ اس کو وہاں کا گورنر بنا تھا. لیکن جب یہ حالات ہوئے، ابن سعد کو کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا جو بڑا چلاک ہو، ہوشیار ہو اور حسین بن علی کے مقابلے میں جا کر مقابلہ کرے. اس نے فوراً خط لکھ کے بلا لیا اور کہا کہ دیکھو، اگر رے کی حکومت چاہتے ہو تو حسین سے مقابلہ کرو. کہا حسین سے مقابلہ؟ نواس رسول، جگر گوشہ بتول، سردار نوجوانان جنت. ہاں یہ کرنا ہے، تمہیں وہاں کی حکومت ملے گی، اتنا مال ملے گا، اتنی دولت اور جو جو کچھ لالچ دینی تھی اس کو دی. اس نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ جانا، اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا. صرف ایک آدمی تھا بدبخت جس نے اس کو راغب کیا کہ نہیں نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. خیر بہرحال یہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں امام کے مقابلے میں آؤں گا. ہزاروں کا لشکر لے کر ابن زیاد نے اسے بھیجا اور یہ کربلا پہنچا، اور جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خیمہ لگایا تھا بالکل اس کے مقابل آ کر اس نے اپنی فوجوں کو، اپنے دستے کو صحیح کرنا شروع کیا، ان کی ترتیب دی اور وہیں خیمے لگا دیا. اس نے پھر ایک کوفی کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین سے پوچھو وہ کیوں آئے. اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہا میں نے بھی تو خط لکھا تھا. دوسرے کو بلایا، کہا نہیں نہیں میں بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ خط لکھنے والوں میں بھی تھا. تو ظاہر ہے جب یہ پوچھے گا تو امام کہیں گے ابھی تو نے تو خط لکھا تھا اور ہم سے آگے پوچھ رہے کیوں آئے. کسی نے ہمت نہیں کی کہ امام عالی مقام کے پاس جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عمر بن سعد سامنے ہے اور یہ ایک لشکر لے کے کھڑا ہے. تو ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ خبر بھیجی کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ. عمر بن سعد چلا گیا، دونوں میں گفتگو ہوئی. امام عالی مقام نے پوچھا میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں آپ نواس رسول، جگر گوشہ بتول. ہمارے لیے جو رسول اللہ کی بشارت تھی تمہیں پتا ہے؟ ہاں مجھے پتا. پھر ہم سے جنگ، ہم سے جنگ کرو. خاموش ہو گئے اور دیگر آپ نے باتیں کی. اس کا ذہن اس وقت تو پلٹ گیا اور یہ واپس آ گیا. اس نے آ کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ حسین کی یہ فضیلت، یہ ساری چیزیں پتا تو تھی لیکن ایک لالچ ہی حوث اس کے ذہن پہ سوار. ایک بدبخت تھا وہ یہ سن رہا تھا، اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ تمہارا جو یہ مقرر کردہ ہے سپہ سالار یہ پلٹ رہا ہے، یہ حسین سے کوئی ساز باز کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ مل جائے. اس نے فوراً ایک خط لکھا اور کہا اگر رے کی حکومت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عہدہ منصب چاہتے ہو، حسین کے مقابلے میں آ جاؤ، مجھے خبر ملی ہے تم کوئی ساز باز کر رہے ہو. اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ ابھی حسین کا پانی بند کر دو، دریائے فرات پر سپاہی بٹھا دو، ایک قطرہ پانی کا حسین کے خیمے تک نہ جائے. جب وہ خط ملا اب یہ کشمکش میں، ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر نواس رسول ہے، ادھر یزید ہے، ابن زیاد ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے تھی. لیکن پھر شیطانیت غالب آئی اور شیطان نے رے کی حکومت، وہاں کا عیش و عشرت، آرام، دولت، یہ سب اسے دکھایا اور ذہن پلٹ گیا. ذہن پلٹ گیا تو اب اس نے کیا کیا؟ عمر بن الحجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا، جاؤ نہر فرات پر کھڑے ہو. اور نہر فرات پر جا کر کرنا کیا ہے تمہیں؟ حسین کا پانی بند کرنا. ان کے رفقا میں سے جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اہل بیت ہوں یا جو بھی ہوں، کوئی ایک بوند پانی وہاں سے نہ لے سکے. کھڑے ہو. حاکم کا یہ حکم تھا پانی بشر پیئے، گھوڑے پیے اونٹ پیے اہل ہنر پیے سب پیے ان کو منع نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. ارے جو پانی گھوڑے پی سکتے ہیں, حیوان انسان چل بنی سب پی سکتے ہیں, کس پر بند کیا گیا؟ جس کا نانا ساقی کوثر تھا اس پر پانی بند کر دیا گیا. پانی کتنی ضروری چیز ہے. خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں, معصوم بچے بھی ساتھ ہیں, معصوم علی اصغر بھی ساتھ ہیں, جوان علی اکبر بھی ساتھ ہیں, 72 نفوس قدسی آپ کے ساتھ ہیں, ایک بوند پانی نہ جانے پائے. لیکن ان کا صبر دیکھو, ان کا استقلال دیکھو, پانی بند کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے وہ بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آئے. حسین کا اختیار تھا یا نہیں تھا؟ حسین کا یہ اختیار تھا. میرا ایمان یہ کہتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جن کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے, کیا ان کے نواسے کا یہ اختیار نہیں تھا کہ اگر زمین پر پیر مارتے تو خیمے کے پاس سے پانی ابلا تھا اور نہر فرات کو حکم دیتے وہ بہتا ہوا خیمے تک آ جاتا؟ وہ با اختیار نانا کا با اختیار نواسا تھا, لیکن حسین نے یہ نہیں کیا. حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ تو جتنا ظلم کرے گا حسین اتنا ہی صبر کرے گا. ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی, حسین نے صبر کی انتہا کر دی. اگر ظلم کرنے میں تیرا جواب نہیں تو صبر کرنے میں حسین کا جواب. سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ, اپنی کلاہ کج ہے اسی باپ پن کے ساتھ. پانی بند کیا. آپ کی شان تو یہ تھی, اتنے با اختیار تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن حوضہ ایک بدبخت, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. آپ نے کیا کیا جب دیکھا کہ جنگ کے آثار ہیں, خیموں کو قریب کر دیا اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں ڈال دی, آگ لگا دی تاکہ پیچھے سے کوئی عملہ نہ کرے, جو خواتین جو شامل ہیں اہل بیت کی ان پر کوئی حملہ نہ کر دے, بچے ساتھ ہیں معصوم بچے. تو ابن حوضہ بدبخت آیا اور کہتا ہے حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو نے ابھی سے اپنے لیے جہنم کی آگ جلا لی. جیسے اس نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی آپ نے ہاتھ اٹھائے, مولا اسے دنیا ہی میں آگ میں جلا دے. دیکھنے والوں نے دیکھا, آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا, جس گھوڑے پر سوار تھا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا, گھوڑا اچھلا اور یہ گھوڑے سے گرا, لیکن اس طرح گرا کہ پیر رکاب میں پھنس گیا. اب یہ لٹک رہا ہے جسم اور گھوڑا اس کو لے کے پورے میدان میں گھوم رہا ہے. گھومتا رہا, اس کے جسم کو اچھی طرح اس نے بالکل قیمہ بنا دیا اور پھر گھوڑا آ کر خندق کے پاس کھڑا ہو گیا, اس کو آگ میں ڈال دیا. حسین کے منہ سے نکلا, اللہ نے اسی وقت پورا کر. وہ با اختیار نبی کا با اختیار نوازا تھا. اگر چاہتے تو دریائے فرات بہ کر حسین کے خیمے تک آ جاتا, اور چاہتے تو قدم مارتے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. لیکن حسین کو یہ بتانا تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں, یہ سارا اختیار ہونے کے باوجود جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا. اگر ظلم کرنے میں اس کا جواب نہیں تو صبر کرنے میں حسین کا جواب. یزیدی فوجیں آ گئی. ان کا طریقہ یہ تھا اہل عرب کا کہ ابتدا میں دو تین آتے تھے, جیسے دو لشکر آمنے سامنے, دو ادھر سے آئے دو ادھر سے, لڑائی ہوئی ختم کر دیا, پھر دو یا تین ادھر سے, پھر دو یا تین ادھر. خیر جب وہ لشکر سامنے آیا اور انہوں نے کچھ تیر برسائے, ادھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل کم سن تھے اور روایت مطابق 6 ماہ ان کی عمر تھی, پیاس سے بھلک رہے ہیں, मां ने देखा, देखा नहीं क्या कि बच्चा प्यास से रो रहा है। हुसैन इनसे कहो चंद कतरे इसके मुंह में टपका दो, चंद कतरे इसके मुंह में टपका दो। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के सुपे सालार थे, आपने उनको बनाया था ये मेरी फौज का सुपे सालार है, ये अलमदार। उन्होंने कहा मैं जाता हूं और मैं पानी लेकर आता हूं। आपने उनको सुपे सालार बनाया। कौन सी फौज थी? हक्का के अजब फौज थी फौजे शहे अबरार, जिन लोगों का अब्बास दिलावर सा अलमदार। हम शक्ले पयंबर सा जवां फौज का सालार, मुख्तार वो मुख्तार था जो खल्क का मुख्तार। ऐसा किसी सरदार ने लश्कर नहीं पाया, लश्कर ने भी इस तरह का अफसर नहीं पाया। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु चले गए एक मशक लेकर। कहा मैं जाता हूं, हुसैन आप फिक्र ना करें मैं पानी लेकर आता। जैसे ये वहां पहुंचे, तलवार इनके हाथ में है, मशकीजा इनके हाथ में है, घोड़े पर सवार हैं, एक को मारा दूसरे को मारा, चीरते हुए वहां पहुंच गए। और उस अजीम लश्कर में हजारों का एक शेर हजारों पर भारी था, सबको हटाया और पानी भी भर लिया और लेकर वहां से चल दी। यजीदियों ने देखा, अरे हम इतने बहादुर और हम इस बहादुर का मुकाबला ना कर सके, पानी लेकर ये जा रहा है खेमे की तरफ। इब्ने साद ने कहा और दीगर जो बदबख्त थे उन्होंने कहा इसको रोको, ये पानी हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। सब ने अकबर की हमला किया। एक बदबख्त ने आपके कांधे पर तलवार मारी, एक बाजू कट गया तो दूसरे बाजू में ले लिया, दूसरे बाजू को काट दिया, फिर भी किसी तरह संभालने की कोशिश की तो उस मशकीजे में ही तीरों की बारिश कर दी और जाहिर है जब उसमें तीर लगे सारा पानी गिर गया और आप घोड़े से गिरे और जामे शहादत नोश कर लिया। इमाम ने फरमाया मेरी फौज का सुपे सालार रुखसत हो गया। पानी जो आप लाना चाहते थे वो पानी ना ला सके। हजरत अली असगर जो बिल्कुल कमसिन थे, एक रिवायत में आया कि इमाम अली मकाम उन्हें लेकर जब यजीदियों की तरफ गए और कहा कि तुमने पानी बंद किया, अरे वो तो बड़े हैं, जवान हैं, जो भी हमारे साथ हैं, ये मासूम बच्चा है 6 महीने का, हम ये नहीं कहते कि पानी हमारे हाथ में दो, अपने हाथ से इसके हलक में टपका दो। एक बदबख्त ने वहीं से तीर मारा जो हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हलक में पेवस्त हुआ। आपने एक हिचकी ली और जामे शहादत नोश कर वापिस लेकर आए। बीवियां तो सोच रही होंगी कि बेटे को, इस मासूम बच्चे पर उन जालिमों को रहम आ गया होगा, उन्होंने प्यास बुझा दी होगी, चंद कतरे टपका दिए होंगे। रिवायत में आता है इमाम ने कहा लो लो देखो उन्होंने प्यास बुझा दी, उन्होंने प्यास बुझा दी लेकिन पानी से नहीं, तीर मार के बुझाई। गौर करो उन बीवियों का क्या हाल हुआ हो, मासूम बच्चा जिसके हलक में तीर पेवस्त हुआ हो। मेरा ईमान भी कहता है वो पानी के लिए बेचैन नहीं थे, वो तो शौक शहादत में बेचैन, वो तो शहादत का मर्तबा पाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि देखो कितने जालिम हैं, मुझ जैसे मासूम पर भी इनको रहम नहीं है। इमाम को देखो, जवान उनके सामने शहीद हो रहे, मासूम बच्चा शहीद हो रहा, हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर खड़े हैं। यजीदी लश्कर तैयार हो गया और इमाम अली मकाम ने फरमाया एक रात की मोहलत दो, आज रात हम इबादत कर लें, उसके बाद कल जंग करें। उन्होंने कहा ठीक है, हमने एक रात की मोहलत दे दी। आप अपने खेमे की तरफ तशरीफ लाए, अहले बैत के अफराद दीगर रफका सब मौजूद थे। फरमाया आज की रात अल्लाह की इबादत कर लो, जो कुछ गलतियां हुई जो कुछ हुआ रोकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इस्तेकामत की सब्र की दुआ करो, तिलावत करो, जो कुछ करना चाहो आज की रात कर लो, कल शहादत का दिन है। اور وہ رات یہی آج کی رات ہے جو یہ رات گزر رہی ہے، شب عاشورہ۔ صبح ہوئی، کیسی صبح تھی؟ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تزلزل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعے کا دن، یزیدی فوج میں نقارے جنگ بجا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا سنو مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں حسین بن علی ہوں، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میرا باپ علی ہے جو تمام عرب کا سردار ہے، میری ماں خاتون جنت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسا نہیں، آپ اپنا حسب نسب، اپنی فضیلت، اپنی برتری، اپنی عظمت ان کو بتاتے رہے۔ فرمایا یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اتمام حجت کر دوں، قیامت میں تم نہ کہہ سکو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ساری باتیں آپ نے بتائیں۔ اور فرمایا ہے کون اس وقت اولاد رسول کی مدد کرنے والا؟ کون ہے اس وقت جو اولاد رسول کی مدد کرے؟ حر بن ریاحی، جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، امام کی محبت تھی، اور یہ ڈر تھا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میں دکھاؤں، اسی لیے اس وقت انہوں نے کوئی سختی نہیں کی تھی اور امام سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے جب امام علی مقام کی تقریر سنی، عجیب کیفیت ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایک فوجی جو برابر تھا اس نے کہا حور کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، تم جیسا بہادر کیوں خوف کھا رہا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا اس لیے بدل رہا ہے کہ میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہاں جاؤں، لیکن بس میں نے فیصلہ کر لیا اگر ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو، امام مجھ سے جو غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دے، اور اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے قیامت میں دلوا، سرکار میری شفاعت کر۔ امام علی مقام نے ان کو دعا دی، یزیدیوں نے دیکھا ارے یہ بدبخت، یہ تو ہمارا سپاہی تھا، یہ دشمن کے ساتھ مل گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسے آنے دو، اس کو مزہ چکھائیں گے۔ آپ امام کی دعائیں لے کر آگے بڑھے، لڑتے ہوئے ان کا فوج میں گھس گئے، باسوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ان سب نے یک بار کی حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حر بن ریاحی، اسی کو شاعر نے لکھا، یہ نعرہ حر کا تھا اس طرح فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اسی طرح آپ کے دیگر رفقا حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا اور دیگر 72 نفوس قدسیہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہے، جامع شہادت نوش کرتے رہے، اور جب سب جامع شہادت نوش کر گئے، اب اہل بیت اطہار کی باری آئی، آئے ہیں اب میدان علی مرتضی کے پھول، زہرا بتول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا اور صبر و رضا حق پر ثبات ہے، ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول، حورِ جنا سے آئی ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائے، یہ ہے رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائے، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ ایک ایک کر کے سب جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، غور کرو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، ان سب کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اور صبر اور استقامت کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، بلند آواز سے روئے نہیں، بلکہ جو جاتا تھا اس کو صبر اور استقامت کی تلقین کرتے تھے، اور لاش مبارک لا کر ایک طرف رکھ دیتے، ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آنے کے لیے تیار ہوئے، آپ نے اپنے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھا، اپنی کمر پہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا باندھا، اور حضرت علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی، اہل بیت کو وصیت کی، صبر کی تلقین کی، استقامت کی تلقین کی، خواتین کو تلقین کی، زور سے مت رونا، تمہاری آواز باہر نہ آئے، صبر کرتے رہنا، جس طرح ہماری والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں صبر کا طریقہ بتایا ہے، اسی پر عمل کرنا۔ جو کچھ آپ کو کہنا تھا وہ آپ نے کہا، طویل ترین خطبہ لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ پھر یزیدی لشکر کے سامنے آپ تشریف لائے، اور وہاں آ کر آپ نے ایک جامع تقریر فرمائی، فرمایا آج جمعہ ہے، آج خطیب منبر پر ہوں گے، اور میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، بدبختو تم ان کے نواسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین بن علی ہوں، اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسہ موجود نہیں، تم کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے؟ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی؟ جو کچھ آپ کو کہنا تھا آپ کہتے رہے، اپنی فضیلت، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی بلندی، اپنا حسب نسب سب امام علی مقام ان یزیدیوں کے سامنے بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور کہا کہ یہ آخری مرتبہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکو، تم نے ہمیں بلایا، تم نے ہمیں خطوط لکھے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کہا، اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا، اور جب ہم یہاں آ گئے تو ظالموں تم نے بے وفائی کی، تم نے مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، بے دردی کے ساتھ ان کے جسم کو گھسیٹا گیا، ایک ایک شہید کے بارے میں آپ نے فرمایا، اب میری باری ہے، اب میں میدان میں ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں آخری مرتبہ، اور آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں، قیامت میں کوئی عذر پیش نہ کر سکو، اگر کوئی ہے اولاد رسول کی مدد کرنے والا تو اس وقت آ جائے، ہماری مدد کرے اور جنت میں پہنچ جائے۔ لیکن ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی، ان کے کان حق دیکھنے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی، ان کے دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے، سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن وہیں کھڑے تھے، وہیں کھڑے تھے۔ اور امام علی مقام کی شان دیکھیں، آپ کی کیفیت دیکھیں، جتنے ظاہری ذرائع تھے آپ سب کو ختم کر رہے ہیں، جو ظاہری ذرائع ہوتے نا حفاظت کے، جب پہلی مرتبہ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی وہاں بھی آپ نے تقریر کی، اور اپنے رفقا سے کہا جو جانا چاہے چلا جائے. لیکن صبح ہوئی تو وہ سچے عاشق تھے امام حسین کے, سب کے سب موجود. اور اسی طرح میدان کربلا میں بھی ایک مرتبہ آپ نے اپنے رفقا سے کہا تھا کہ تم میری خاطر آئے ہو, میری خاطر اپنی جانیں کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو, میری طرف سے اجازت ہے, کوئی ملامت نہیں, جو بھی جانا چاہے چلا جائے. لیکن یہ سچے عاشق رسول تھے, اس مشکل میں چھوڑ کر چلے جائیں, اس پریشانی میں مصیبت کے وقت آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں, کوئی ایک اپنی جگہ سے نہ ہلا. سچے عاشق رسول تھے, سب حسین پر اپنی جانیں قربان کر گئے, جنت الفردوس میں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو گئے. حقیقت ہے ایک یزیدی لشکر کا سپاہی, اس کا بیان ہے کہ میں نے کسی مجبور انسان کو جس کے سامنے اس کے بیٹے, اس کے بھتیجے, اس کے بھانجے, اس کے رشتہ دار اور اس کے رفقا بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہوں اور وہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہو, اتنی بے جگری سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین بن علی کو دیکھا. 3 دن سے بھوکے پیاسے اور ساتھ ساتھ یہ غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, جوان علی اکبر سامنے ان کی لاش مبارک, بھائی عباس علمدار کی لاش مبارک, دیگر رفقا کی, شہداء کی, اپنے بھی غیر بھی, اہل بیت کے افراد بھی, بھانجے بھتیجے بھی, سب قربان ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم جب وہ سامنے آتے ہیں, امام کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں کہ تم تلواروں سے چھنی ہو. کہا ایک تعویذ میرے والد نے میرے گلے میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ جب مصیبت کا وقت ہو اسے کھول کر پڑھ لیں. چچا جان میں نے آج وہ تعویذ کھول کے پڑھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین کربلا میں تنہا ہوگا, اس پر اپنی جان قربان کر دینا, اس کا ساتھ مت چھوڑنا. امام عالی مقام نے یہ سنا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ان کو بھی اجازت دے. ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا, ہر ایک کا الگ الگ بیان نہیں کیا کیونکہ وقت کافی ہو چکا. تو اس طرح بھتیجے بھانجے, سگے بیٹے, جوان علی اکبر, معصوم علی اصغر, سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے, آپ کے سامنے جامع شہادت نوش کر گئے. غور کرو ایک لاش ایک جنازہ ہمارے سامنے ہو جو فطری موت مرا ہو, اپنی موت, ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جتنا قریب ہوگا غم اتنا ہی زیادہ ہوگا. جس کے سامنے اس کے سگے جوان بیٹے کو خون میں, خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا گیا, نیز و بھالوں سے, تیروں سے حملہ کیا گیا, تلواروں کے وار کیے گئے, لیکن وہ شخص استقامت کا پہاڑ ہے, صبر اور استقامت کا پہاڑ ہے, اپنی جگہ سے ہلے نہیں. جو بات شروع میں کہی تھی, حسین سر دے سکتا ہے, فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, ایک جملہ کہا اسی پر قائم ہے. آخری وقت تک حجت تمام کر دی. جب آپ یزیدی لشکر کے پاس جا رہے ہیں تو شاید نے اس کا منظر بیان کیا کہ یقیناً حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہی ہوں گی, اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت, دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت, یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت, سمجھو بسر فاطمہ زہرا کو غنیمت, ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا, پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا, پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا. امام عالی مقام روانہ ہو گئے. مختلف روایتیں اس وقت ہیں, ابن سعد, خولی بن یزید, شمر ذی الجوشن, یہ جتنے بڑے بڑے اشقیا تھے یزیدی لشکر میں, امام کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرف جاتے تھے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے تھے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امام پہ حملہ کرے. کافی کو واسی نے جہنم کر دیا, دور دور سے تیر چلا رہے. ابن سعد نے کہا رہے علی کا پسر ہے, علی کا شیر ہے, معمولی نہیں ہے, اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ پوری فوج کو ختم کر دے گا. ہمت نہیں کہ آگے بڑھے, کہا تیر چلاؤ. انہوں نے تیر چلائے, آپ کے جسم میں تیر بے وست ہو رہے لیکن پھر بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہے, یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر آپ زمین پر گرے. اس نے ایک کو بھیجا, وہ آگے بڑھا لیکن دیکھ کر ڈر گیا, پیچھے ہٹ گیا. ہمت نہیں کہ امام کا سر تن سے جدا کر. پھر ایک بدبخت آگے بڑھا. ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا کے ساتھ لگا دیا اور کہا مولا تیرا کرم ہے, حسین کا سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے, باطل کے سامنے نہیں جھکا. پس اسی وقت اس بدبخت شقی ظالم نے تلوار سے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا. کیسی نماز تھی, کیسی عبادت تھی. روزانہ تو پانی سے وضو کرتے تھے, آج تو خون سے وضو کیا. کیسا سجدہ تھا, خون سے وضو کیا اور اپنی پیشانی کو زمین کربلا کے ساتھ لگا دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی. ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اہل بیت کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ دوپہر کا وقت ہو, سخت دھوپ ہو, گرمی ہو, تمازت ہو, خون میں خاک اور خون میں تڑپتی ہوئی لاشیں اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی, جن کے سر بھی تنوں سے جدا ہو چکے ہیں. امام عالی مقام نے شہادت آپ کو نصیب ہوئی. قربان جاؤ ان پر کہ خود گھوڑے سے گر گئے لیکن گرتی ہوئی امت کو اٹھا دی. صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہیں, سجدے میں ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پشت مبارک پر سوار. سرکار نے سجدہ طویل کر دیا, سر نہیں اٹھایا. حیران ہے سجدہ کیوں طویل ہوا, بعد میں پتہ چلا سرکار نے فرمایا حسین میری پشت پر تھا, میں نے سجدے سے اس لیے سر نہیں اٹھایا کہ یہ پشت سے گر جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی. غور کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا اپنی پشت پر سے نیچے گرنا پسند نہیں تھا, ظالموں نے گھوڑے پر سے نیچے گرا دیا لیکن ان کی عظمت پہ قربان وہ خود گھوڑے سے گر گئے لیکن گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے اور یہ بتا دیا فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں. جو جملہ آپ نے شروع میں کہا تھا آخری دم تک اسی پر قائم رہے, آخری دم تک اسی پر قائم رہے. اور جب یہ خبر ملی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی. شاعر کہتا ہے القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا مہجبی گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی چلائی مجھ کو راہ دو اے دشمن آنے دی یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا عظیم منصب پایا. آپ شہید ہوئے, ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک کو تنے اقدس سے جدا کیا اور اس کو ایک طرف لے کر چلا۔ جب ہم امام عالی مقام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ اس آیت کا مصداق نظر آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو تو انہی دو چیزوں کے درمیان صبر اور نماز، نانا کے وصال پہ صبر، والد کی شہادت پر صبر، والدہ کے وصال پر صبر، بھائی کی شہادت پر صبر، جوان علی اکبر کی شہادت پر صبر، معصوم علی اصغر کی شہادت پر صبر، رفقا کی شہادت پر صبر، اپنے بھانجوں بھتیجوں کی شہادت پر صبر، صبر کرتے چلے آ رہے ہیں اور انتہا کہاں پر؟ سجدے پر، نماز پر۔ صبر اور نماز کے گرد حسین کی زندگی گھوم رہی ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صبر اور نماز یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ میدان کربلا کا منظر عجیب تھا۔ شاعر نے لکھا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ آج بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی، یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار چاہتے تھے اس وجہ سے جا کر لڑے۔ ایسا نہیں، اگر اقتدار چاہتے تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کسی نہ کسی علاقے کی گورنری مل سکتی۔ ابن زیاد نے بھی یہی کہا تھا اور یزید کا موقف یہی تھا کہ امام بیعت کر لیں، اگر بیعت کر لیتے مدینہ منورہ، مکہ معظمہ یا ایران، عراق، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک، یزید آپ کو کہیں نہ کہیں کا گورنر بنا دیتا۔ نہیں، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ اگر اس وقت نواس رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو قیامت تک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ جائز ہو جائے۔ سب کہتے ہیں نواس رسول نے کی، امام حسین نے کی، جگر گوشہ بطول نے کی، لہذا یہ ہو سکتا ہے۔ آج لوگ امام عالی مقام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ تھی، اقتدار چاہتے تھے اس لیے وہ لڑتے رہے، اس لیے اتنوں کو شہید کرایا، اپنے گھر والوں کو شہید کرایا اس وجہ سے۔ اگر جنگ کرنا چاہتے تو اہل و عیال کو کیوں لے کے جاتے؟ کوئی جنگ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ کوئی معصوم بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ امام کا تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ارے خالی فوج اکٹھا کرتے اور فوج لے جا کر حملہ کر دیتے۔ معصوم بچے علی اصغر ساتھ ہیں، جوان علی اکبر ساتھ ہیں، بھانجے بھتیجے ساتھ ہیں، دیگر رفقا ساتھ ہیں، 72 نفوذ قدسیہ، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ بہت ساری تاریخی حقائق اور تاریخی روایات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے گئے، اقتدار کے لیے نہیں۔ اچھا، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ امام اقتدار کے لیے گئے تھے حکومت کے لیے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، دولت چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، مرتبہ چاہتے تھے، کسی علاقے کی گورنری چاہتے تھے۔ ہم کوئی بحث نہیں کرتے، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، جو آپ سے یہ کہے، آپ صرف ایک بات کہیں، دلائل دینے کی ضرورت نہیں، کتابیں اٹھا کر دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ان سے کہو تمہارا موقف یہ ہے کہ یزید حق پہ ہیں، ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں جو یزید کو امیر المومنین کہا گیا اور اس کو بے قصور کہا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بے قصور تھا تو اس نے امام حسین کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ کہتے جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ یہ میڈیا تھا نہ یہ تھا، اس کو پتہ نہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے بڑا افسوس کیا، افسوس کیا کیا، امام کا سر پیش کیا گیا تو لکڑی سے ادھر ادھر کرتا رہا، یہ بے ادبی کی اس نے۔ اس کے بعد واقعہ حرہ جو ہوا مدینہ طیبہ میں یزید کے دور میں ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے یزید کے دور میں، وہاں کی بات بات خواتین کی بے حرمتی کی گئی یزید کے دور میں، صحابہ کی داڑیاں کھینچی گئیں یزید کے دور میں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے پیشاب اور لیپ کر کے سرکار کی مسجد کو ناپاک کر دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑوں پر خاک ڈال لی، اپنے بالوں پر خاک ڈال لی، اور میں ایسے پاگل دیوانے کی طرح بن کر مسجد میں کونے میں چھپ گیا۔ یزیدی فوج آئی، مردوں کو مار دیا کرتے تھے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے تھے، مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، مجھے انہوں نے پکڑا، میں نے کچھ ایسی حرکتیں کی، انہوں نے کہا تھا مجنون، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ، چھوڑ دو۔ کہتے 3 دن تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اسی طرح دیوانہ بن کے، پاگل بن کے، کپڑوں پر خاک ڈال کے کونے میں چھپا رہا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں 3 دن تک روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی سنتا رہا، جماعت کی آواز بھی سنتا۔ گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو لوگ ایسا کہیں ان سے صرف ایک بات کہو، ہم کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی کتاب اٹھا کر تمہیں دکھانا نہیں چاہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ یزید حق پر تھا اور معاذ اللہ حسین حق پر نہیں تھے، آؤ تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں۔ تم دعا کرو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا کرتے ہیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ اسی کو حضرت حسن رضی نے لکھا تھا، یہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں، فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور آج جو ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا، اس کو بھی وہ اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یہ لوگ جو گستاخیاں کرتے ہیں نا بے ادب صحابہ کے اور اہل بیت کے خصوصاً، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کیا، آپ کے صرف ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں باقی بچے۔ جب امام جا رہے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر گئے۔ انہوں نے بھی اجازت لی تھی کہ میں بھی جاؤں اور میں جا کر لڑوں. فرمایا اگر تم جاؤ گے یہ بدبخت تمہیں بھی تلواروں سے تیروں سے نیزوں سے گھائل کر دیں گے, تمہیں بھی شہید کر دیں گے, اور اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میری نسل, سلسلہ کیسے چلے گا, اس کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا, تم رہو گے اور انشاءاللہ تم سے میری نسل آگے چلے گی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار بیمار کربلا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ غور کریں, ان کے صاحبزادے نے پوچھا بابا جان میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کہا بیٹا اگر تم اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھ لیتے تو تم بھی کبھی نہیں ہے, تم بھی کبھی نہیں ہے. روایت میں آتا ہے ابن زیاد بدبخت جب بعد میں مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنا شروع کیا, واصل جہنم کرنا شروع کیا, تو ابن زیاد بدبخت بھاگا. امام زین العابدین مدینے پہنچے, آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, ایک خیمے میں تھے عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے. آپ نے دیکھا یزیدی جو بدبخت جن کو مارا جا رہا تھا اور انہی میں ابن زیاد جو تھا, تو مختار ثقفی کے فوجی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے, یہ آگے آگے بھاگ رہا تھا. یہ ان کو چکمہ دے کر ایک میدان میں آ گیا, پیاس سے بے چین تھا بے قرار تھا, اس کو ایک خیمہ نظر آیا, خیمے کے پاس پہنچا اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا, جو کچھ کیا تھا وہ یاد آ گیا, ہم نے تو ان کا پانی بند کیا تھا, اور خود پیاس سے بے چین تھا لیکن اتنا بے چین تھا کہ داخل ہوتے ہی کہتا ہے پانی پانی چاہیے مجھے پانی. امام زین العابدین نے ایک نظر دیکھا, اٹھے سرائی میں سے کٹورا بھرا اس کو دے دیا, اس نے پی لیا, اس نے کہا اور چاہیے اور دے دیا, اور چاہیے اور دے دیا. جب آپ اپنی جگہ بیٹھے اس نے سوچا شاید یہ مجھے پہچانے نہیں, اسی کے حکم سے تو پانی بند کیا گیا تھا. پھر ہمت کر کے کہا امام آپ مجھے پہچانے نہیں؟ کہا بدبخت تجھے نہیں پہچانے تو کسے پہچانے, تو نہیں تو ہماری نسل کو اجاڑا ہے, تو نہیں تو گلشن فاطمہ کے لہلہاتے پھولوں کو معصوم کلیوں کو خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا, تجھے نہیں پہچانوں گا تو میں کس کو پہچانوں گا, تو نہیں ہمارا پانی بند کیا تھا. اس نے کہا بالکل یہ صحیح ہے لیکن آپ کا یہ سلوک, کہا میں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا تو نے جو کچھ کیا وہ تیرے خاندان کی ریت تھی, ہم نے جو کیا یہ ہمارے خاندان کی ریت, یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے, پانی بند کر دیا خاک و خون میں تڑپا دیا لیکن پیاسا ہمارے پاس آیا تو ہم نے پیالہ بھر کے پھر دے دیا. یہ ہے اہل بیت کی شان کہ انہوں نے اس طرح کیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا سے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا, فرمایا ان التیا ریح السبا یوما الی ارض الحرم, ان التیا ریح السبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے ہوا, ہوا کے ذریعے پیغام, اے ہوا تو جا رسول اللہ کے روضے پر, زین العابدین کا پیغام, بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحا من قدہ بدر الدجا, من وجہہ شمس الضحا من قدہ بدر الدجا, من ذاتہ نور الہدا
من کفه بحر الحمم من ذاته نور الهدى من کفه بحر الحمم
وہ جن کا چہرہ شمس الدوحا ہے جن کے رخسار بدر الدجا ہے وہ خود نور الہدا ہے ان کی ہتھیلیاں عطا کرنے والی ہیں آخر میں فرماتے ہیں
یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمی محبوس عید ظالمی فی موقب والمزدحم محبوس عید ظالمی فی موقب والمزدحم
یا رحمت للعالمین زین العابدین کو پکڑیے زین العابدین کی مدد کیجیے سرکار یہ ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے یہ ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے سرکار اس کی مدد کرنا ہوا کے ذریعے پیغام بھیج دیا ارے پیغام تو بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر ہے کہ کیا ہو رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور روایت میں آتا ہے کہ جس دن شہادت ہوئی سورج کو گہن لگ گیا آفتاب کا رنگ دھوپ کا رنگ زعفرانی ہو گیا جیسے دھوپ نکلتی نا روشنی ایسا نہیں رہا اور کربلا سے بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا بعد میں ان بدبختوں نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا اہل بیت کے سر نیزوں پر چڑھا لیے اور لے کر ابن زیاد کی طرف گئے قبیلہ غادریہ کے کچھ لوگ آئے انہوں نے ایک مقام پر امام عالی مقام کا جسم مبارک اور دیگر مقامات پر اہل بیت کے مقدس لاشوں کو دفن کر دیا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نبالہ اہل بیت کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے جو جو بھی اس محفل میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی خالی نہیں جائے گا جھولیاں بھر کے لے کے جائے گا اہل بیت اور عشرہ مبشرہ دونوں کا فیض انشاءاللہ ان کو ملے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین